بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أهل سنة والجماعة كعقيدة قرآن وسنة السلف الصالحين کی روشنی میں درس جاری ہے. دسواں اصل بدعت اور اہل بدعت کے متعلق اہل سنت و جماعت کا موقف بیان کر رہے تھے پچھلے دروس میں. سنت کے متعلق بات کی تھی، سنت کا معنی کیا ہے، اہل کا معنی کیا ہے، سنت کا معنی کیا ہے، جماعت کا معنی کیا ہے. اور آج کے درس میں اہل سنت اور جماعت، یہ جو پورے کے پورا لقب ٹائٹل ہے، اس کا کیا معنی ہے، یہ لقب کہاں سے آیا، اس کی طرف نسبت کیوں ضروری ہے، وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ لقب استعمال کرنا پڑا، اور بعض سلف صالحین کے علماء میں سے بعض علماء کے اقوال میں بیان کروں گا. اہل سنت اور جماعت، اس لقب کا معنی کیا ہے؟ اس لقب کا معنی یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور انہم اجمعین کے منہج اور طریقے پر قائم و دائم رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے صحیح متبع اور پیروکار ہیں. یہ لوگ صحابہ، تابعین اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ائمہ دین و ہدایت ہیں، جنہوں نے اتباع اور پیروی پر استقامت کا ثبوت دیتے ہوئے بدعت سے دوری اختیار کی. یہ کسی بھی جگہ اور کسی بھی زمانے میں ہو، رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کی نصرت و تائید سے ہی بہرہ مند اور قیامت تک باقی رہیں گے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الاستقامہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42 میں، فإن السنة مقرونة بالجماعة، سنت ہمیشہ جماعت کے ساتھ مقرون ہے، جماعت کے ساتھ ہی بیان کی جاتی ہے. كما أن البدعة مقرونة بالفرقة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، جیسا کہ بدعت ہمیشہ فرقہ بندی کے ساتھ بیان کی جاتی ہے. فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة، تو یہ کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعة جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے اہل بدعة والفرقة، اہل بدعة اور اہل تفرقة. تو سنت ہمیشہ جماعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اہل سنت والجماعت وہ لقب ہے جو اہل بدعة اور اہل فرقة کے خلاف یا اس کے ضد میں استعمال ہوتا ہے. یہ لقب کہاں سے آیا، کیوں ضروری ہے، شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ اپنی کتاب حکم الانتماء للفرق والاحزاب والجماعات الاسلامیہ صفحہ نمبر 21 میں فرماتے ہیں، جب مسلمان میں فرقہ بندی ہوئی اور ان فرقوں نے مسلمانوں کو ہڈی سے یعنی اسلام کی بنیاد سے منہ موڑا اور دور ہوئے تو پھر اہل سنت اور جماعت کا لقب ظاہر ہوا. وہ اس لیے کہ جتنی بھی گروہ نکلے اس جماعت کو چھوڑ کر وہ نمایاں ہو جائیں, اور یہ جو جماعت باقی رہی اس کے مختلف نام ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں, ان کو جماعت بھی کہا جاتا ہے, الفرقۃ الناجیہ, الطائفۃ المنصورہ, یا بعض وقت ایسے نام بھی دیے جاتے ہیں اس وجہ سے کہ جب وہ سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں اہل بدع کے سامنے, یا اس لیے بھی نام دیا جاتا ہے, لقب دیا جاتا ہے اس گروہ کو کہ وہ الصدر الاول صحابہ کرام سے جڑے ہوئے ہیں. تو وہ کہا جاتا ہے السلف, اہل الحدیث, اہل الاثر, اہل السنت والجماعہ. کتنے لقب ہو گئے؟ السلف ایک, اہل الحدیث دو, اہل الاثر تین, اہل السنت والجماعہ چار, الجماعہ پانچ, الفرقۃ الناجیہ چھ, الطائفۃ المنصورہ سات. یہ سات نام جو ہیں یہ سارے کے سارے نام ثابت ہیں. وهذه الالقاب الشريفه تخالف اي لقب كان لاي فرقه كانت من الوجوه. اچھا یہ جو نام ہے, یہ جو القاب ہے, یہ جو شریف القاب, اچھے القاب جو اس ایک جماعت کو دیے گئے ہیں, یہ باقی گروہوں سے بالکل ہٹ کر ہیں اور بالکل مخالف ہیں. کیا فرق ہے اہل سنت جماعت کی جماعت میں اور باقی فرقوں یا باقی جماعتوں میں؟ دیکھیں فرقے تو سارے ہیں جسے پہلے درس میں بیان کر چکا ہوں, لیکن آخر وہ کون سی ایسی بات ہے جو اس خیر کی جماعت میں ہے جو ان شر کی جماعتوں میں نہیں ہے؟ جیسا فرماتے ہیں آگے شیخ بکر ابو زید فرماتے ہیں, اس جماعت کی تمیز اور صفات ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ اس کا نام جو ہے, جو نسب ہے اس جماعت کا, وہ امت اسلامیہ سے کبھی جدا نہیں ہوئی. پہلے دن سے جب سے اسلام آیا ہے وہ اسی دن سے اس کی نسبت, اس جماعت کی نسبت اسلام سے اور شریعت سے ہے, اس سے الگ بالکل نہیں ہوئی, اور منہاج نبوۃ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے, اور سارے کے سارے مسلمان اس میں شامل ہیں بنیادی طور پر. بشرط یہ کہ یہ مسلمان صحابہ کرام کے الرعیل الاول, صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے والے ہوں, اور ہر اس عالم کی پیروی کرتے ہوں جو صحابہ کرام کے راستے کو اپناتا ہے. اور فرقۃ الناجیہ اہل سنت جماعت میں اس لیے محصور ہے کہ وہ اسی منہج کے اصحاب ہیں, اسی راستے کے اصحاب ہیں, اور یہ تا قیامت رہے گی, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورۃ علی الحق. دوسری صفت اس گروہ کی, اس جماعت کی, انہا تحوی کل الاسلام, کہ اس نسبت کے اندر, اہل سنت والجماعت کی نسبت کے اندر سارے کا سارا اسلام موجود ہے, الکتاب والسنہ, کیونکہ اس کی بنیادی کتاب و سنت ہے. فہلا تختص برسم مخالف کتاب و سنت زیادہ اور اقسم, کتاب اور سنت کے خلاف کوئی بھی چیز ہو یہ اس سے بالکل دور ہے. نمبر تین, تیسرا صفت, یہ جو القاب ہے بعض ثابت ہیں سنت سے یعنی حدیث سے, اور بعض القاب صرف اہل باطل کے ضد میں استعمال ہوئے ہیں. جب اہل باطل نکلے تو اس کی ضد میں, اس کے جواب میں یہ الفاظ نکلے ہیں تاکہ ان کی بدعت کو رد کیا جائے اور ان اہل بدعت سے الگ ہو جائیں اور نمایاں ہو جائیں. کیونکہ جب بدعت شروع ہوئی تو ان کا نام اہل سنت رکھا گیا, اور جب تفرقہ ہوا تو ان کا نام جماعت رکھا گیا, اور جب رائے, اپنی رائے کو اور عقل کو مقدم کیا گیا تو انہیں اهل الحديث اهل الاثر کہا گیا اور جب لوگوں نے اہل بدع اور اہواء کے راستے کو اپنایا اور ان میں نمایاں ہوئے تو اس گروہ نے ثابت کیا کہ یہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کے راستے کو اپنانے والے ہیں. چوتھی صفت کہ اس گروہ یا اس جماعت کے لیے دوستی اور دشمنی کا معیار اسلام کی بنیاد پر ہے, قرآن اور سنت اور سلف کی سمجھ کے مطابق ہے. اسی کی بنیاد پر قرآن اور سنت اور سلف کے منہج کی بنیاد پر ہے. کسی نام یا کسی گروہ کے متعلق نہیں ہے, ان کے لیے بنیادی چیز قرآن اور سنت اور سلف کا منہج ہے بس. یعنی ان کا جو یہ نام ہے یہ کسی شخص کی طرف نسبت نہیں ہے, کسی گروہ کی طرف نسبت نہیں ہے. یعنی شخص کی نسبت جیسا کہ جہم بن صفوان کی نسبت ہے, معتزلی ان کا ایک عمل کی وجہ سے نسبت ہے, اعتزال کیا, حسن بصری کی مجلس کا اعتزال کیا, چھوڑ دیا, دوری اختیار کیا. روافض ایک عمل کی بنیاد پر انہوں نے رفض کیا, انکار کیا. اسی طریقے سے رسول جماعت کا جو لقب ہے یہ کسی شخص کی طرف نہیں ہے, نہ کسی گروہ کی طرف ہے, نہ کسی خاص عمل کی طرف ہے, بلکہ یہ جو لقب ہے یہ اسلام کی بنیاد کے متعلق ہے, اہل سنتی والجماعت. اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں؟ قرآن ہے, سنت ہے اور سبیل المؤمنین ہے. نمبر پانچ, یہ جو القاب ہیں ان میں تعصب نہیں ہے. اگر کبھی بھی کوئی تعصب ہوا تو وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہوا, کسی اور شخص کے لیے نہیں. کوئی بھی عالم دیکھ لیں آپ, رسول جماعت کے علماء میں سے کوئی بھی عالم دیکھ لیں آپ, وہ کبھی بھی کسی عالم کے لیے تعصب نہیں کرتے, وہ ہمیشہ حق بات کرتے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سب سے آگے کرتے ہیں. جب حدیث آ گئی تو سر جھک جاتا ہے, بس یہ جانتے ہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی امام کا قول پیش نہیں کرتے, ہرگز نہیں. وہ یہ صفت ہے اس جماعت کی. اور اس لقب کی جو چھٹی صفت ہے وہ یہ ہے, یہ جو لقب ہے نہ تو اس میں کوئی بدعت ہے, نہ کوئی معصیت ہے, نہ کوئی عصبیت ہے, نہ کسی شخص کے لیے, نہ کسی گروہ کے لیے, نہ کسی فرقے کے لیے. اچھا, جب یہ اتنی اہم لقب ہے اسے کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا. اب اس لقب کی اہل سنت و جماعت, اس لقب کی دلیل کیا, یہ کہاں سے آئی, یہ لقب کہاں سے آیا اور کس نے اس لقب کو بیان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران نمبر 106 میں, یوم تبیض وجوہ تسود وجوہ, جس دن بعض چہرے سفید چمکدار ہوں گے اور بعض چہرے کالے سیاہ ہوں گے. سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر القرآن حبر هذه الأمة رضی اللہ تعالی عنہ عن صحابہ اجمعین فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں, تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت وتسود وجوه اہل بدعت والفرقہ, سفید چمکدار چہرے اہل سنت جماعت کے ہوں گے اور کالے سیاہ چہرے اہل بدع اور اہل تفرقہ کے ہوں گے, فرقہ بندی کرنے والے اور بدعت کرنے والے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مشہور عظیم صحابی, یہ لقب ان کے زمانے سے ہے, یہ کوئی بات کا ایجاد کر لقب نہیں ہے, کسی وہابی کے دیا ہوا لقب نہیں ہے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قرآن کی تفسیر میں, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں, اور اس میں دیکھیں ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں جلد نمبر 2 صفحہ 422 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ثم استوى على العرش سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 کی تفسیر میں فرماتے ہیں فللناس فی هذا مقالات کثیرة ثم استوى على العرش، لوگوں کی اس آیت کریمہ کے متعلق بہت سارے اقوال ہیں، مقالات کثیرة جدا، کیونکہ اہل بدع نے بھی اپنی بات کی ہے، اہل سنت اپنی بات کی، لوگوں کے بہت سارے اقوال ہیں، لیس هذا موضع بسطها، یہ ان اقوال کو بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی جگہ بھی کم ہے، وقت بھی کم ہے. وانما يسلك في هذا المقام، ایسے مقام پر جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے، مذہب السلف الصالح، سلف صالح کا مذہب، سلف صالح کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، مالک والاوزاعی والثوری والليث بن سعد والشافعی واحمد بن حنبل واسحاق آخر تک، مذهب السلف، سلف جماعت، سلف الصالح. یہ لفظ آج کے بیان کردہ نہیں ہے میرے بھائیو، امام ابن کثیر نے بیان کیے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ سلف صالح میں سے کون ہے، اور انہوں نے امام مالک سے شروع کیا ہے. بعض علماء کے اقوال میں بیان کرتا ہوں، صحابہ ہیں، صحابہ تو سردار ہیں، سلف صالح تو صحابہ سردار ہیں، سب سے پہلے صحابہ ہیں، پھر تابعین، پھر اتباع التابعین ہیں، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں علیکم بالسبیل والسنۃ، تمہارے پر واجب ہے کہ سبیل، سیدھے راستے اور سنت کو اپناؤ. فلیس فانه ليس من عبد على سبيل وسنه ذكر الرحمن ففاضت عيناه، تو یاد رکھے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی بھی ایسا اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں ہے جو سبیل، سیدھے راستے اور سنت پر ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو اس کی آنکھیں تر نہیں ہو جاتی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اور اگر اس کی ایسی کیفیت ہو تو اسے کبھی آگ چھوئے گی نہیں. اور پھر آگے بڑے پیاری بات فرماتے ہیں وَإِنْ اِقْتِصَادًا فِي سُنَّةٍ وَخَيْرٌ خَيْرٌ مِنْ اِجْتِهَادٍ فِي خِلَافِ سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ، کہ تھوڑی سنت پر عمل کرنا خیر ہے اور اس سے بہتر ہے کہ اجتہاد، جد و جہد کی جائے سنت کے خلاف اور بدعت پر. اب زیادہ بدعت پر عمل کرتے رہیں گے کچھ ملے گا نہیں، لیکن سنت پر، صحیح راستے پر تھوڑا عمل بھی کریں گے تو اس کا اجر آپ کا کبھی ضائع نہیں ہوگا. اور یہ کون تھے؟ سید ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آگے ابو العالیہ فرماتے ہیں علیکم بالامر الاول الذي كان عليه قبل ان يفترقوا، تمہارے اوپر فرض ہے کہ پہلے امر پر جمع ہو جائے، جمع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تفرقہ امت میں پیدا ہو. وہ کون سا امر ہے؟ صحابہ کرام کا راستہ ہے. امام اوزاعی فرماتے ہیں اصبر نفسك علی السنہ، اپنے آپ کو سنت پر ثابت قدم رکھو، صبر کرو. وقف حیث وقف القوم، اور جہاں پر قوم یعنی صحابہ کرام اور ان کے تابعین اور سلف جہاں پر رکے وہاں پر رکو. وقل بما قالوا، اور جو وہ کہتے وہی تم بھی کہو. وقف عما کفوا، اور جس سے وہ رکے تم بھی رک جاؤ. وکف عما کف عنہ واسلک سبیل سلفک الصالح، اور اپنے سلف صالح کے راستے کو اپناؤ. فانہ یسعک ما وسعہم، جو چیز ان کے لیے قابل وسعت تھی وہ تمہارے لیے بھی قابل وسعت ہے، یعنی جو ان کو جو کوشادہ تھے تمہارے لیے کیسے تنگی ہو سکتی ہے اس میں. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ. اور آگے فرماتے ہیں علیک بآثار من سلف، تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، ان آثار، ان روایت کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، من سلف جو گزر چکے ہیں یعنی سلف صالح. وہ رفضك الناس، اگرچہ لوگ تم سے دوری اختیار کریں اور تمہیں دھتکاریں یا تمہارا انکار کریں. وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ، وہ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، کسی اپنے شاگردوں کو، ہر سننے والوں کو میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ لوگوں کی رائے کبھی نہ اپنانا. وَإِنْ زَخْرَفُوا لَكَ الْقَوْلَ، اگرچہ بات تمہیں خوبصورت انداز میں کیوں نہ بیان کرے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصول السنۃ عندنا التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم وترک البدع. اصول السنۃ یعنی عقیدہ کے اصول ہمارے نزدیک یہ ہیں کہ ہر اس چیز پہ ہم ہر اس چیز کو مضبوط استھا میں رکھتے ہیں جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، اور انہی کی اقتداء کرتے ہیں، اور بدعت کو ہم ترک کرتے ہیں. آگے ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی عامی اور عجمی کے لیے باعث سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اہل سنت کے کسی عالم سے ملاقات اور استفادے کی توفیق عطا فرما دے. یہ سعادت ہے، وہ خوش بخت انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی اہل سنت کے کسی عالم سے ملاقات اور استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ شہروں اور ملکوں کو زندگی عطا کرتا ہے، وہ اہل سنت ہیں. اور جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ اس کے پیٹ میں حلال لقمہ ہی جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت میں شامل ہے، اہل سنت اور جماعت. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل سنت امت کے سب سے بہتر اور افضل ترین لوگ ہیں جو کہ صراط مستقیم یعنی حق و اعتدال کی راہ پر چلتے ہیں. آج اور بھی اقوال ہیں علماء کے، لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہ جو نام ہے یہ آج کا ایجاد کردہ نام نہیں، جیسے کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، بعض مخالفین کہتے ہیں یہ تو محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں. یہ القاب جو ہیں یہ پہلے موجود نہ تھے، یہ سارے کے سارے لقب اہل سنت والجماعت ہیں، اہل الاثر ہیں، اہل الحدیث ہیں، ان کی اوقات ہی کیا ہے؟ یہ تو عبد الوہاب کا فتنہ ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون، یہ سارے کے سارے اقوال آگے بھی انشاءاللہ دروس میں اقوال آئیں گے باب علماء کے، کہ کس طریقے سے انہوں نے واضح الفاظوں میں رسول جماعت کا لفظ استعمال کیا، سلف کا لفظ استعمال کیا، اہل الاثر کا لفظ استعمال کیا، طائف المنصورہ، یہ جتنے بھی القاب ہیں یہ سب سلف سے ثابت ہیں. وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اب یہ تو جان لیا کہ یہ لقب موجود ہے، ثابت ہے، سلف سے ثابت ہے، لیکن ان کا نام یہ کیوں رکھا گیا اور یہی لقب کیوں، اور لقب کیوں نہیں، یہ لقب کیوں رکھا گیا اور اس لقب کے کیا فائدہ ہے؟ یاد رکھیں، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اور اسے اپنے قول، فعل اور اعتقاد میں ظاہر و باطن طور پر اپنانے پر متفق ہیں. نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت ہے نا، یہ نام کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہیں جو اس کی طرف منسوب ہیں ہر زمانے میں ہر جگہ پر اپنے قول، اپنے فعل، اپنے اعتقاد، اپنے معاملات، اپنا سلوک، اپنے اخلاق، اپنے سیاست کے معاملات، جتنے بھی معاملات ہیں ظاہری اور باطنی طور پر سنت رسول اللہ علیہ وسلم اور سلف کے راستے کو اپنانے پر متفق ہوئے ہیں. اور ان کی جو نمایاں بات ہے یعنی جو سبب ان کے نام سے جو رکھا گیا، اس ٹائٹل میں دو چیزیں، ایک تو سنت ہے اور ایک جماعت ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومن اسباب تثبيت بهذا الاسم للسنه والجماعه انهم قد تميزوا بميزتين عظيمتين، کہ اس نام کے یا اس ٹائٹل کے اسباب میں سے دو اہم ایسی چیزیں ہیں جو اس ٹائٹل کے لیے، اس لقب کے لیے نمایاں ہیں. نمبر ایک، تمسكهم بسنه رسول صلى الله عليه وسلم حتى صاروا اهلها بخلاف سائر الفرق، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایسے مضبوطی سے تھامے رکھا کہ اس کے اہل ہی ہو گئے، اسی سے معروف ہو گئے، بخلاف سائر فرق. اور باقی جتنے فرقے ہیں وہ دعویٰ تو کرتے لیکن کیا وہ حقیقتاً پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو اپناتے ہیں؟ ہرگز نہیں. فرماتے ہیں فہی تتمسک بھی آرائی و اہوائیہ و اقوال قادتیہ، یہ جو فرقے ہیں باقی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں کیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، دعویٰ یہ کریں گے لیکن دیکھیں مضبوطی سے کس چیز کو تھامے رکھتے ہیں؟ آرائیہ، اپنے رائے، وہ اہوائیہ، اپنی خواہش نفس، وہ اقوال قادتیہ، اور اپنے لیڈروں اور اماموں کے اقوال. فہلا تنسب الی السنہ وانما تنسب الی بدعیہا، تو وہ سنت کی طرف کیسے نسبت اپنی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں وہ؟ ہرگز نہیں کر سکتے. اور اس لیے ان کی نسبت ان کی بدعت کی طرف ہوئی، جہمی، جہم کی بدعت جہمی ہو گئے، معتزلی اعتزال کی بدعت معتزلی ہو گئے، خوارج خارجوں کی بدعت خارجی ہو گئے، اشعری، ماتوریدی، صوفی، جتنے بھی ٹائٹل ہیں یہ بدعت کی بنیاد پر ہیں. اگر اس سنت کی بنیاد پر ہوتے تو اہل سنت میں سے نہ ہوتے یہ لوگ، اور ان کے لفظ بھی، ان کا ٹائٹل بھی سنی ہوتا. دوسری، دوسری پہچان یا دوسری اچھی چیز اس نام میں، اس لقب میں، انہم اہل الجماعہ، کہ اہل جماعت بھی ہیں. کیوں؟ لاجتماعہم علی الحق، کیونکہ حق پر جمع ہوئے، وعدم تفرقہم، اور انہیں حق پر اجتماع کرنے کے بعد کبھی تفرقہ کا راستہ اختیار نہیں کیا، بخلاف الفرق الاخرى. اور باقی فرقوں نے کیا کیا؟ فہم لا یجتمعون علی حق، وہ کبھی بھی حق پر جمع نہیں ہوتے، وانما یتبعون اہواءہم فلا حق یجمعہم، بلکہ وہ لوگ اپنے حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. جس نے حق کو چھوڑا کبھی جمع ہو سکتا ہے خیر پہ؟ ہرگز نہیں. فلا حق اجمعہم، تو کوئی حق بھی ان کو جمع نہیں کر سکتا. اچھا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت جماعت کی تعریف، ہم متمسکون بکتاب اللہ وسنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما اتفق عليه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اور جس پر اتفاق کیا ہے السابقون الاولون، صحابہ کرام، ومن تبعهم باحسان یوم الدین، من المهاجرين والانصار، مهاجرين والانصار میں سے، والذين تبعوهم باحسان الى يوم الدین، اور جو بھی ان کے راستے پیروی کرتا ہے تا قیامت. آگے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مذهب السلف اہل حدیث و سنت و جماعت، لقب دیکھیں ذرا، مذهب السلف اہل الحدیث و سنت و جماعت. سلف کا لفظ ثابت ہے کہ نہیں؟ اہل الحدیث کا لفظ ثابت ہے کہ نہیں؟ سنت و جماعت کا لفظ ثابت ہے کہ نہیں؟ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے کون واقف نہیں ہے؟ ابن عثيمين رحمة الله عليه شرح عقيدة واسطية صفحة نمبر 29 میں فرماتے ہیں، جب ابن تیمیہ رحمة الله عليه نے عقيدة واسطية، امام ابن تیمیہ رحمة الله عليه کا عقیدہ ہے، اس عظیم کتاب، یہ عقیدہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، اس کی شرح انشاءاللہ کریں گے دروس میں. اس عظیم کتاب کی شرح بہت سے لوگوں نے کیے ہیں، ان میں سے شیخ ابن عثيمين رحمة الله عليه نے یہ شرح کی ہے اس کتاب کی. ابن تیمیہ فرماتے ہیں عقیدہ واسطیہ میں، فهذا اعتقاد فرقة الناجية. یہ اعتقاد جو بیان کر چکا ہوں میں کتاب کے آخر میں فرماتے ہیں، یہ اعتقاد ہے فرقہ ناجیہ کا، المنصور الى قیام الساعة، جس کا لقب نصرت کی تا قیامت، اہل سنت والجماعت. اس کا نام کیا ہے؟ اس گروہ کا نام کیا ہے؟ طائفہ منصورہ کا نام کیا ہے؟ لقب کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت. ابن عثیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح میں، اہل سنت والجماعت اضافہ من السنة لانہم متمسکون بها، سنت کی طرف اضافہ اس لیے ہے، نسبت اس لیے ہے اہل سنت کی، کیونکہ وہ سنت مضبوط سے تھامے رکھنے والے ہیں. والجماعت لانہم مجتمعون علیہا، اور جماعت اس لیے کہ وہ سنت پر ہی جمع ہوئے ہیں، حق پر جمع ہوئے ہیں. ثم قال، آگے فرماتے ہیں، ولہذا لم تتفرق هذه الفرقه، تو افترق اہل البدع. اس لیے یہ جماعت کبھی تفرقے میں نہیں پڑی جیسا کہ دوسرے گروہ فرقہ بندی میں پڑ گئے اہل بدع میں سے. اہل بدع جیسا کہ جہمی ہیں، سارے کے سارے متفرقین ہیں، اپنے گروہ ہیں ان کے. معتزلہ متفرق، اپنے اپنے گروہ ہیں. رافضی متفرقین ہیں، اپنے اپنے گروہ ہیں. جمع نہیں ہو سکے نا، باطل میں کوئی جمع ہو سکتا ہے کبھی؟ ہرگز نہیں. من اہل التعطیل متفرقین، اگر فرماتے ہیں اور اہل التعطیل میں سے سارے کے ہمیشہ متفرقین رہے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں، اہل التعطیل میں مثال کے طور پہ جہمی ہیں، معتزلی ہیں، اشعری ماتوریدی ہیں. کیا یہ تعطیل پر جمع ہو سکے؟ نہیں ہو سکے. جہمی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں. معتزلی کہتے ہیں نام تو ہے صفات نہیں، اختلاف ہوا کہ نہیں؟ اشعری کہتے ہیں نہیں، نام بھی ہے صفات ہے لیکن صفات ساتھ ہے باقی نہیں. ماتوریدی کہتے ہیں نہیں، یہ بالکل غلط ہے، نام بھی ہے صفات بھی ہے لیکن صفات ساتھ نہیں، آٹھ ہے. جمع کیوں نہیں ہو سکے؟ کیونکہ اصل بنیاد ہی باطل ہے. اور آپ سلف کے اقوال میں سے کسی کا قول بھی اٹھا کے دیکھیں اسماء صفات کے بارے میں، ایک ہی قول آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام اور ہر صفت جو قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، بغیر انکار کیے ہوئے، بغیر تحریف کیے ہوئے، بغیر تکیف کیے ہوئے، اور بغیر مثل بیان کرنے کے، تشبیہ اور تمثیل کے بغیر. ان میں سے کسی سے ثابت نہیں ہوا، اور ان کا کسی سے اختلاف ثابت نہ ہوا، اور اس پر متفق ہیں سارے. سبحان اللہ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور مؤلف کے کلام سے، یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان میں شامل وہ کبھی نہیں ہو سکتے جو سلف کے راستے کو اپناتے نہیں ہیں، جیسا کہ اشعری اور ماتوریدیہ ہیں. اشعری ماتوریدی اہل سنت جماعت میں سے نہیں ہیں. آگے فرماتے ہیں، اس لیے بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت جماعت تین گروہوں میں ہیں، سلفی ہیں، اشعری اور ماتوریدی ہیں. جیسا فرماتے ہیں یہ غلط ہے، یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، یا تو حق ہے یا گمراہی ہے، دونوں ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ حق پر سلف ہیں کیونکہ انہوں نے اسی راستے کو اپنائے، صحابہ کرام کے راستے کو اپنائے اور اس سے بالکل ہٹے نہیں، مڑے نہیں. اور ان کے خلاف یا ان کے علاوہ جتنے بھی باقی جتنے گروہ ہیں وہ سارے باطل پہ ہیں. تو پھر صاحب سنت کون ہے؟ شیخ صاحب خود سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے، اگر یہ تینوں اہل سنت میں سے نہیں ہیں تو تینوں میں سے صاحب سنت کون ہے؟ ہم کہتے ہیں سلفی ہیں، وہ کہتے ہیں اشعری، وہ کہتے ہیں ماتوریدی ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، صاحب السنہ من وافق السنہ. صاحب سنت وہ ہے جو سنت کے مطابق عمل کرتا ہے کہ مخالفت میں عمل کرتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ صاحب السنہ من وافق السنہ، ان تینوں میں سے جو سنت کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے اور عمل کرتا ہے وہ اہل سنت میں سے. اچھا، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ہر وہ شخص جو ان گروہوں سے واقف ہے، جو سلف سے واقف ہے، اشعری ماتوریدی سے واقف ہے، ان کے عقیدے اور منحج سے واقف ہے، ان کے عبادات معاملات سے واقف ہے، وہ جانتا ہے، وہ جواب بھی آسانی سے دے سکتا ہے کہ ان تینوں گروہوں میں سے صاحب السنہ کون ہے، اہل سنہ جماعت ان تینوں گروہوں میں سے کون ہے. امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ طحاویہ فرماتے ہیں ونتبع السنۃ والجماعۃ. دیکھیں یہ الفاظ آج کی جد قدر نہیں ہیں. امام ابو جعفر الطحاوی کی وفات سن 321 ہجری میں ہوئی، اس زمانے کی باتیں ہیں. فرماتے ہیں عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں ونتبع السنۃ والجماعۃ، اور ہم پیروی کرتے ہیں سنت اور جماعت کی. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقہ، اور ہم اجتناب کرتے ہیں شذوذ اختلاف اور تفرقہ کا. ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے شرح کیا عقیدہ طحاویہ کی، وہ شرح میں فرماتے ہیں امام صاحب کے اس جملے کی شرح کرتے ہوئے، والسنت، سنت کا معنی کیا ہے؟ طریقۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت کا معنی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور راستہ. والجماعہ یہ جماعت المسلمین، جماعت المسلمین ہے. کون ہے وہ؟ ہم دیکھیں خود فرماتے ہیں وہ ہم الصحابہ والتابعون، الصحابہ والتابعون لهم بإحسان الى يوم الدين. فرماتے ہیں صحابہ کرام ہیں. جماعت کون سی ہے؟ جماعت المسلمین. کون ہیں؟ صحابہ ہیں اور تابعین ہیں، اور ہر وہ شخص جو ان کی پیروی کرتا ہے الى يوم الدين تا قیامت. فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال، ان کی پیروی میں ہدایت ہے، ان کی مخالفت میں گمراہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان بیان کرتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. وقال تعالی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی واتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلی جہنم وساءت مصیرہ. اب ان علماء کے اقوال کے بعد کیا باقی رہتا ہے؟ اگر آج بھی کوئی شخص، اور باقی بہت سارے اقوال میرے پاس ہیں، بس اتنے بھی اتفاق کرتا ہوں میں، وقت کافی ہو گیا ہے، کہتے ہیں سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اب اس میں میں نے صرف اشارہ نہیں دیا، علماء کے واضح اقوال بیان کیے ہیں کہ اہل سنت و جماعت یہ وہ جماعت ہے جو صحابہ کرام کے زمانے سے ہے، آج کل کے دور کی جماعت نہیں ہے، یا آج کل یہ کے زمانے کی ایجاد کردہ جماعت نہیں ہے. اور اس میں بعض لوگوں کو یہ بھی غلطی ہوتی ہے، جب ہم کہتے ہیں نا سنی، تو وہ سمجھتے ہیں سنی ہر وہ مسلمان ہے جو شیعہ نہیں ہے، رافضی نہیں ہے. یہ غلط مفہوم ہے. اور پچھلے دروس سے میں یہی وضاحت کرتا آیا ہوں کہ اہل سنت کا یا سنی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. سنی ہر وہ مسلمان نہیں جو رافضی نہیں ہے، سنی ہر وہ مسلمان ہے جو سلف کے راستے کو اپناتا ہے، جو اہل بدع سے دوری اختیار کرتا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں اقوال میں تو فرق ہے کہ نہیں؟ سنی کون ہے؟ جو رافضی نہیں وہ سنی ہے. عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں کیا بات ہے؟ سنی کون ہے؟ جو شیعہ نہیں ہے. مسلمان دو گروہ، یا سنی ہے یا شیعہ ہے، یہی بات ہے کہ نہیں؟ یہ میں یہ کہوں کہ مفہوم غلط ہے. صحیح مفہوم کیا ہے؟ سنی کون ہے؟ سنی وہ ہر وہ مسلمان جو صحابہ کرام کے راستے کو اپناتا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں تعریفوں میں کیا ہر سنی صحابہ کرام کے راستوں کو اپنانے والا ہے؟ دعویٰ سارے کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً عملاً کیا سارے اسی راستے پہ چلتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اس کی مثال اب خوارج رافضی ہیں، رافضی نہیں ہیں. کیا سنی ہیں؟ سنی بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ خارجی ہے. معتزلی، جہمی رافضی ہیں، رافضی نہیں، شیعہ نہیں. کیا پھر سنی ہے؟ سنی بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ جہمی ہے. معتزلی رافضی نہیں ہیں، شیعہ نہیں ہیں، کیا سنی ہیں؟ سنی بھی نہیں ہیں، پھر کیا ہے؟ معتزلی ہیں. اشعری رافضی نہیں، سنی نہیں، اشعری ہیں. ماتوریدی رافضی نہیں، سنی نہیں، ماتوریدی ہیں. بریلوی، دیوبندی، صوفی، نہ رافضی شیعہ ہیں نہ سنی ہیں، کون ہیں؟ صوفی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں. یہی میں کہتا ہوں یہ سنی نہیں ہے، یہ غلط مفہوم لوگوں کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ سنی ہر وہ مسلمان ہے جو شیعہ نہیں ہے، اور شیعہ ہر وہ مسلمان ہے جو سنی نہیں ہے. مرضی کے القاب دیے گئے ہیں لوگوں کو اپنے اپنی مرضی سے. یہ غلط مفہوم کب آیا امت میں؟ جب صوفیت پھیلی، جب صوفیت پھیلی، اور صوفی جاہل ہیں، خود جانتے ہیں، خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، اور خوش ہوتے ہیں، تعجب کی بات ہے، جہالت میں خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں عبادت کا درجہ علم سے بلند ہے، اب اچھے عابد بن جاؤ، علم کا حاصل کرنا یا علماء کا اپنا مقام ہے، ہمارا اپنا مقام ہے، اور علم سے بہتر ہے عمل. بہرحال یہ وقت نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل بیان کروں، کبھی اس کی تفصیل بیان کروں گا میں، لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ سنی اسے نہیں کہتے جو شیعہ نہیں ہے، سنی اسے کہتے ہیں جو اہل حدیث ہے، جو اہل اثر ہے، جو سلفی ہے، جو اہل سنت جماعت کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے. جی سنی، اہل سنت سنی ہے نا، وہی ہے، کوئی الگ سے نام نہیں ہے، کوئی سوال ہے آج کے درس سے متعلق؟ بظاہر دنیا میں مسلمان امت میں سب سے زیادہ کون ہیں تعداد کے اعتبار سے؟ بریلوی، یا یوں کہہ سکتے ہیں وہ صوفی جو غالی صوفی ہیں، ان کو غالی صوفی کہا جاتا ہے. پوری اسلامی امت میں دیکھ لیں سب سے زیادہ یہی لوگ ہیں. پھر ان کے بعد آتے ہیں رافضی شیعہ جو ہیں، یا دیوبندی ہیں، جتنے بھی باقی فرقے ہیں بعد میں آتے ہیں. تو حق معیار تعداد نہیں ہوا کرتی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون. حق معیار حق اتباع سے ہوتا ہے، قرآن اور سنت سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق یہ حق ہے، اور یہی معیار ہے اچھائی کا، اور یہی معیار ہے حق کا. یہاں پہ سوال ہے یہ امتحان کے متعلق، چند سوال ہیں عقیدہ کے امتحان میں. پہلے یہ ہے کہ الاقرار بکلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ من الاقوال الباطلہ، kindly explain how it is اقوال باطلہ. یہ میں نے بیان کیا تھا، یاد رکھیں عبادت کی تعریف کیا ہے، عبادت کی تعریف کیا ہے؟ كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أقوال الظاهرة کیا ہیں، أقوال باطنة کیا ہیں، أعمال الظاهرة کیا، أعمال باطنة کیا ہیں، چار چیزیں ہیں. أقوال الظاهرة وہ قول جو زبان سے کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، استغفار کرنا، حمد و ثنا کرنا، صبح شام کے اذکار ہیں، یہ کیا ہیں؟ أقوال الظاهرة ہیں. أقوال باطنة کیا ہیں؟ ایمان، دل سے تصدیق کرنا، دل بھی بات کرتا ہے، اور دل کی بات کرنا باطنی کیا ہے؟ یقین ہے، یقین، ایمان، تصدیق، اقرار. اقرار، ایمان، تصدیق ایک طرح کے الفاظ ہیں. تو کلمہ توحید پر یقین کرنا، اقرار کرنا، یہ اقوال باطنہ ہے، اقوال ظاہرہ نہیں ہے. اور بعض ساتھیوں سے غلطی ہوئی جواب دیتے ہوئے، الاقرار بکلمۃ التوحید من الاقوال الباطنہ وليس من الاقوال الظاہرہ. پوائنٹ نمبر 28 میں میں نے یہ کہا تھا کہ توکل میں کسی پر بھروسہ کرنا بنیادی طور پر عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے، غیر اللہ کو یہ حق دینا شرک ہے. لیکن اگر آپ کسی زندہ، حاضر اور قادر انسان پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، اچھے کاموں میں خاص طور پہ تو یہ شرک بھی نہیں ہے، جائز بھی ہے، حرام بھی نہیں ہے. اور اس کی میں نے دلیل کیا پیش کی تھی، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی، کس چیز کی اور کتنی کی؟ اونٹوں کی قربانی کی. کتنی تھی؟ کتنے تھے؟ 100. اپنے دست مبارک سے صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اونٹ ذبح کیے؟ 63. باقی کس نے کیے؟ سیدنا علی بن عفان رضی اللہ عنہ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وکیل بنایا سیدنا علی بن ابی طالب کو، ان پر بھروسہ کیا اور ان کو حکم دیا کہ باقی کے اونٹ آپ ذبح کریں. قربانی کس کی تھی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اور سیدنا علی کو وکیل بنایا، ان پر بھروسہ کیا. تو یہ دلیل ہے کہ کسی شخص پر جو زندہ ہے، جو حاضر ہے، جو قادر ہے، اچھے کاموں میں اگر آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ جائز شرعاً شرک بھی نہیں ہے اور حرام بھی نہیں ہے. یہ سوال ہے کہ بچی جو ہے وہ کب پردہ کرنا شروع کرے گی؟ اچھا سوال ہے. چھوٹی بچی ہے، پردہ کرنا کب شروع کرے گی؟ یاد رکھیں، جب بچی جوان ہوتی ہے اس پر پردہ فرض ہو جاتا ہے. بعض بچے 9 سال کی عمر میں جوان ہوتی ہے، بعض 10 سال کی عمر میں، بعض 15 سال کی عمر میں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب بچی جوان ہو گئی تو پردہ واجب ہو گیا. تسبیح کے متعلق سوال ہے، تسبیح کیا ہے؟ تسبیح کا استعمال کا کیا حکم ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں بدعت کے اپنا بدعت کا ترازو. یاد ہے کسی کو بدعت کا ترازو کیا ہے؟ بدعت کا ترازو 3 چیزیں ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی جو دین میں سے نہ ہو وہ شخص مردود، اس عمل بھی مردود ہے. اچھا آئیے تسبیح، کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی. اتفاق ہے، مجھے بتائے ہندو پہلے آئے یا اسلام پہلے تھا؟ اسلام پہلے یا ہندوزم پہلے ہے؟ ہندو پہلے ہیں یا اسلام پہلے ہے؟ نہیں نہیں، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پہلے ہوئی یا ہندو پہلے سے موجود تھے؟ کیونکہ آدم علیہ السلام آتے اسلام لے کے آئے تو اس میں کوئی شکل پہلے اسلام نہیں تھا تاریخ میں. میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں کمپیئر کر ہندوزم اور اسلام، دین اسلام جو ہے ان کے آپس میں. ہندو پہلے، ہندو تسبیح استعمال کرتے تھے کہ نہیں؟ ہندو تسبیح استعمال کرتے تھے. بل عرب میں تسبیح موجود نہیں تھی، لیکن تسبیح کا قائم مقام موجود تھا. کیا تھا؟ گٹھلیاں، گٹھلیاں موجود تھی. اچھا موجود تھی. کیا دین کے لیے ثواب کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ سوال کے استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ تسبیح کیوں پڑھتے ہیں؟ ثواب کے لیے نا، سہولت ہے، ثواب ہے. اور نمبر 3 دلیل ہے، گٹھلی استعمال کرنے کی دلیل ہے نا. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ازواج مطہرات العنہن سے ایک زوجہ محترمہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ گٹھلیاں تسبیح کر رہی ہیں، گٹھلیوں سے گن رہے گٹھلیاں اور تسبیح پڑھ رہی ہیں گٹھلیوں سے، کھجور کی گٹھلیوں سے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے بازار کی طرف، واپس آئے تو وہ ابھی تک بیٹھے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں آپ کو اس سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو اس سے زیادہ اچھا ہو، جس میں اس سے زیادہ خیر ہو؟ فرمائے، کیا فرمائے، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، یہ تین مرتبہ پڑھو، اس سے زیادہ بہتر ہے جو ابھی تک آپ پڑھتی رہی ہیں. تین مرتبہ کتنی وقت لگتا ہے؟ تین چار مرتبہ میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 15 سیکنڈ لگتے ہیں یا 1 منٹ لگتا ہے؟ اور وہ کتنی دیر سے بیٹھی؟ 3-4 گھنٹے سے بیٹھیں گی. تو اس میں تسبیح کا جو حکم ہے بدعت نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انگلیوں سے تسبیح کی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ انگلیاں بولیں گی، گواہی دیں گی کہ اس شخص نے تسبیح پڑھی تھی، اللہ کا ذکر کیا تھا اور مجھے استعمال کیا تھا. انگلیاں خود گواہی دیں گی. تو پھر جو چیز مفضول ہے فاضل کے ہوتے اس کو کیوں استعمال کرنا ہے؟ ایک تو ذکر موجود ہے جو گھٹنے گننے سے زیادہ بہتر ہے، وہی پڑھ لو 3-4 مرتبہ، اور دوسرا آپ کی انگلیاں موجود ہیں، اب وہ استعمال کرو. ہاں اگر کوئی شخص بوڑھا ہے اور وہ بھول جاتا ہے تب کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ تسبیح استعمال کرے. سیدھے ہاتھ سے، یاد رکھیں تسبیح جو انگلیوں سے کی جاتی ہے سیدھے ہاتھ سے کی جاتی ہے، دائیں ہاتھ سے، بائیں سے نہیں، دائیں ہاتھ سے کی جاتی ہے، کیونکہ دائیں ہاتھ ہمیشہ خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور سنت سے ثابت نہیں، نہ کسی سلف میں ثابت ہے کسی سے کہ انہیں بائیں ہاتھ بھی استعمال کیا ہو. دائیں، بائیں پہ نہیں، دائیں ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے. بھائی کہتے ہیں بھائی کسی شخص نے 1,00,000 مرتبہ استغفار کرنا ہے تو بڑی تسبیح کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. پہلی بات، آپ کو کس نے کہا کہ 1,00,000 جو نمبر متعین ہے؟ جو کتابوں نے لکھا ہے نا متعین ہے کہ کثرت سے استغفار، کثرت سے. کثرت کتنی ہوتی ہے بھائی؟ کرتے کرتے تھک جاؤ سو جاؤ بس، یہ کرتے کرتے اب جب تھک جاؤ چھوڑ دو. خاص متعین عدد جو ہے اس کی شریعت میں کوئی، یعنی شریعت میں عدد جو ہے وہ دو طریقے سے استعمال ہوا ہے. ایک طریقہ کا عدد معین ہے، اسے زیادہ کم نہیں، اور دوسرا ہے اس عدد کو یاد کرنے کے لیے بس، اسے زیادہ ہو سکتا ہے. مثال دیکھیں، قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے پھر قسم توڑ دیتا ہے، قسم توڑنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، لیکن کفارہ واجب ہو جاتا ہے. کفارہ کیا ہے؟ 10 دن کنسیشن ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. ہاں نہیں، روزے آخر میں ہے، خیال رکھیں. یہ ابھی ایک کام کی بات بتاتا ہوں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، اور کپڑے مطلب ٹوپی اور چڈی اور بنیان نہیں، کپڑے مطلب کپڑے ہی ہوتا ہے، یا 1 گردن آزاد کرنا. اگر یہ تینوں میں سے کچھ نہ ہو سکے اس کے بعد 3 دن روزہ رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے. اچھا اگر کسی نے 9 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، کفارہ ادا ہوا؟ نہ ہوا. 10 جو تعداد متعین ہے، ٹھیک ہے. اور جو عدد صرف اہمیت کے لیے بیان کیا جاتا ہے اس کی مثال، 3 لا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، 3 ایسے لوگ ہیں جسے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا اور ان کی تزکیہ بھی نہیں کرے گا، بولے عذاب علیم ہے. ایک روایت میں آیا ہے المسبل ازارہ، جو اپنے شلوار کپڑا ٹخنے کے نیچے کرتا ہے، المصورون، الامام الظالم، اور بعض روایات میں بوڑھا انسان جو زانی ہے. تو 3 سے تو زیادہ ہو گیا نا، لیکن 3 عدد جو ہے وہ آسانی کے لیے یاد کرنے کے لیے ہے، متعین نہیں ہے. اور جو اذکار ہیں، اذکار کے لیے جن اذکار کا عدد متعین ہے اس کو آپ زیادہ کمی نہیں کر سکتے، اس حکمت اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور جن اذکار میں عدد متعین نہیں ہے اس کے تعین آپ نہیں کر سکتے، یاد رکھیں. اب مثال کے طور پہ نماز کے بعد ہم 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں اور 100 پورا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو على کل شیء قدیر. اگر کوئی شخص 35 مرتبہ پڑھنا چاہے، 37 مرتبہ، 40 مرتبہ پڑھنا چاہے، چلے والے 40 40 40، اس کے لیے جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ تعداد متعین ہو چکی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، اب کوئی بھی مائی کرال اس تعداد کو تبدیل نہیں کر سکتا. ہاں نہیں پڑھنا چاہتے آپ کی مرضی ہے، آپ بھول گئے ہوئے پہ گنتے 25 مرتبہ گن لیا 23 مرتبہ گن لیا وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے 40 مرتبہ ہی پڑھنا ہے اور اسی میں خیر ہے، اس میں کبھی کوئی خیر نہیں ہو سکتی. خیر اسی میں ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے ہیں. اور اگر آپ کسی وقت میں استغفار پڑھنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے، درود پڑھنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن ایک خاص وقت متعین کرنا اس نیت سے کہ یہی وقت اجر ثواب اسی وقت میں ملے گا، باقی میں نہیں ملے گا، یہ وقت فضیلت کا ہے اسی میں ملے گا، اس کی کوئی دلیل بھی نہ ہو اور ہزار مرتبہ پڑھنے سے ہی فائدہ ہوگا یا 200 مرتبہ پڑھنے سے ہی فائدہ ہوگا، اسے کوئی دلیل نہیں، یہ بدعات ہے ساری. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ شخص مردود، وہ عمل بھی مردود ہے. دونوں روایت میں کیا فرق، من احدث من عمل، کیا فرق ہے؟ پہلی روایت میں عمل موجود نہیں ہے، نئی چیز ایجاد کی جا رہی ہے، دوسری روایت میں عمل موجود ہے لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف. تسبیح موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا نماز کے بعد اور 100 مرتبہ پڑھنے سے. اگر کوئی شخص 200 مرتبہ پڑھنا چاہے، 300 مرتبہ پڑھنا چاہے یا بغیر تعداد کے پڑھنا چاہے، اور اگر 2 یا 500 مرتبہ پڑھنا چاہے اور اس کے یہ نیت نہیں کہ اسی تعداد میں ہی خیر ہے، اسی تعداد میں ہی برکت ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر نمبر متعین کر دیتے ہیں اس نیت سے کہ 200 میں خیر ہے، مریض کو شفا ملے گی، 201 میں خیر نہیں، شفا ختم ہو جائے گی، جو بھائی وحی نازل ہوتی ہے، علم غیب کے مالک ہو تم، تمہیں کس نے کہا کہ 200 مرتبہ اگر آپ سبحان اللہ بحمدی پڑھتے ہو تو بخار چلا جاتا ہے مریض کا، اگر 205 مرتبہ پڑھتے ہو تو بخار باقی رہتا ہے، یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ یہ شریعت سازی ہوتی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.